بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم السلف كشرع حيثية كدرس جاري هي رم پچھے دو دروس میں دو چیزوں پر بات کر چکے ہیں. نمبر ایک، تاریخی پس منظر اور فهم السلف کی اہمیت کے تعلق سے ایک مقدمے کے طور پر چند باتیں کی تھیں، اور دوسرے درس میں فہم کا کیا معنی ہے، سلف کا کیا معنی ہے، اور آج کے تیسرے درس میں انشاءاللہ فہم سلف کا کیا معنی ہے اس پہ بات کریں گے. لیکن مختصراً، بعض ساتھی پہلے مرتبہ آئے ہیں، جو پچھلے دو دروس کا خلاصہ دو لفظوں میں، تاریخ پس منظر میں دو چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، سلف کے مخالفین اہل بدعت نے نص کو نہیں چھوڑا، قرآن اور حدیث کو نہیں چھوڑا. ان کی گمراہی، ضلالت، بدعت کی وجہ فہم سلف کو چھوڑنا ہے، نص کو چھوڑنا نہیں ہے. اس کی دلیل، اس کا ثبوت، خوارج جو سب سے پہلا فرقہ نکلا ہے امت میں، کیا انہوں نے قرآن مجید کی آیت کو دلیل بنایا یا آیت کو چھوڑا؟ دلیل بنایا. کیا آیت تھی؟ ان الحکم الا للہ، قرآن مجید کی آیت ہے. اور انہوں نے یہ کہا، سید علی بن عبد اللہ سے جو ان کے ساتھ صحابہ تھے، کہ اس آیت پہ عمل تم لوگوں نے نہیں کیا، اس لیے تم لوگ کافر ہو. تم لوگوں نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی فہم کے مطابق فیصلہ کیا ہے، قرآن مجید کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، اس لیے تم کافر ہو. اگر تم یہ چاہتے ہو ہم تمہارا ساتھ دیں، تو پہلے توبہ کرو، دوبارہ کلمہ توبہ کرو، کفر کا اقرار کرو، توبہ کرو اور پھر کلمہ پڑھو، پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں. گویا کہ انہوں نے کس چیز کو چھوڑا؟ فہم سلف کو چھوڑا ہے، نہ کہ نص کو چھوڑا ہے. ایک یہ بنیادی بات اگر ہم سمجھ لیں مقدمے سے، تو انشاءاللہ ہم آگے باتیں بہت آسان ہوگی. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت نصوص کو چھوڑا ہے. نصوص کو یہود و نصارہ نے چھوڑا ہے، نصوص کو ہندو نے چھوڑا. قرآن جی کی یا حدیث کی بات نہیں کرتے، لیکن جو شخص قرآن حدیث کی بات کرتا ہے، اسے نص کو چھوڑا نہیں، اس نے کس چیز کو چھوڑا ہے جس کی وجہ سے گبراہ ہوا ہے؟ صحیح فہم کو چھوڑا ہے. اور صحیح فہم کون سی تھی اس زمانے میں اور آج تک؟ فہم سلف ہے. بات واضح ہے. اور دوسری بات، مقدمے میں میں نے یہ بیان کیا تھا کہ فہم سلف کا انکار نہ تو اللہ تعالی نے کیا ہے، نہ اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور نہ سلف نے خود کیا ہے. جہاں پر کسی کا قول غلط ہوتا، تو اس وہ فہم سلف نہیں ہوتا، وہ احاد السلف کا قول یا فہم ہوتی. بشر ہیں، اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوتا ہے، اس کو دگنا اجر ملتا ہے. اگر اس کا اجتہاد غلط ثابت ہو، اس کو ایک اجر ملتا ہے. پہلے درس میں دو باتیں یاد ہیں. دوسرے درس میں فہم کسے کہتے ہیں؟ عام لفظ سمجھ کو کہتے ہیں. خاص لفظوں میں فہم کہتے ہیں بات کرنے والے کی مراد، جو کلام کر رہا ہے اس کی مراد کو صحیح سمجھنے کو فہم کہتے ہیں، صحیح فہم. اور شریعت کے اعتبار سے فہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مراد کو سمجھنا، اور یہ سمجھ جڑی ہوئے استنباط سے، اجتہاد سے اور استنباط سے. نصوص کو پڑھا ہے، اس نصوص میں سے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ جو آپ نے سمجھا ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے؟ کیا وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے؟ اگر صحیح مراد کو پایا ہے تو صحیح سمجھا ہے، اگر مراد کو نہیں پایا ہے تو غلط سمجھا ہے. اسے کہتے فہم سلف. سلف کا معنی عام لفظوں میں گزرے ہوئے لوگ، گزشتہ لوگ، اور خاص لفظوں میں صحابہ کرام اور ان کے بعد میں آنے والے لوگ. اور شریعت کے اعتبار سے ہم نے بتایا تھا کہ تین قرون ہیں، بہترین تین زمانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم. تین بہترین زمانے، صحابہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور صحابہ بھی اسی زمانے میں تھے، پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ، پھر اتباع تابعین کا زمانہ. یہ سلف ہے. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں فہم سلف کا کیا معنی ہے. ابھی ہم نے اس مصطلح کو جوڑ دیا، فہم اور سلف، اس کا کیا معنی ہے. چند آیات اور حدیث ان کو یاد کرنے، جب بھی آپ فہم سلف کی بات کریں تو یہ پانچ یا چھ یا سات جتنی بھی دلائل ہیں ان کو یاد کریں. بار بار میں نے ان دلائل کو دہرایا ہے، طالب علم سے گزارش ہے کہ ان کو یاد کریں. پہلی آیت سورۃ البقرہ 136 اور 137، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإن آمنوا بس أجر فولوغ إيمان لآيه بمثل ما آمنتم به جیسا کہ تم لوگ ایمان لائے ہو. وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی ہو صحابہ کرام کے علاوہ. اگر ان کا ایمان ویسا جیسے کہ آپ لوگوں کا ایمان ہے فقد اہتدو بس وہ ہدایت یافتہ ہے. ایمانیات بنیاد توحید ہے، عقیدے کے اصول ہیں، اصول مسائل شریعت کے سارے ایمانیات ہیں. اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دین کو وہ دین کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کی دین کی بنیاد کی سمجھ کیسی ہے. اگر صحابہ کرام جیسی ہے جیسے کہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، صحابہ کرام کے اصول، عقیدہ کے اصول جو انہوں نے بیان کیے ہیں ویسا ہے، تب تو وہ ٹھیک ہے، تب تو ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر اس شخص کا ایمان، جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو، اس کا ایمان، اس کے عقیدہ اور عقیدے کے جو اصول ہیں، اگر صحابہ کرام کے ایمان سے جدا ہیں، الگ ہیں، مختلف ہیں، تب تو وہ شخص ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. تو اس آیت کریمہ میں واضح لفظ ہیں ایمان کا، اور ایمان بغیر سمجھ کے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کلمہ توحید ایمان کی بنیاد ہے. جو اگر کلمہ توحید کو سمجھنے کے بغیر، علم کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو پھر دین کے کس چیز کو سمجھنے کے بغیر فائدہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی آیت میں وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیتے ہیں کس چیز سے؟ صحابہ کرام کے ایمان جیسے ایمان سے. ایمان تو لے کے آنا چاہتے ہیں لیکن ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان سے مختلف ہے، جدا راستہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، بس وہ شقاق میں، شدید اختلاف میں، شدید ترین اختلاف میں ہے. وہ شاقق الرسول ہے وہاں پہ اس آیت میں، اور اس آیت میں فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاق، آپس میں بھی شدید اختلاف ہے اور تم لوگوں کے ساتھ بھی شدید اختلاف ہوگا. تو حل کیا ہے اس کا؟ کیا کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، آپ کچھ نہ کریں، ان کو کافی اللہ تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو کافی ہے. جو بھی صحابہ کرام کے خلاف کوئی فہم، کوئی ایمان رکھتا ہے، ان کے فہم کے خلاف کوئی فہم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہے. وہ السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا. جو وہ کہتے ہیں وہ خوب سنتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں وہ خوب جانتا ہے. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، ہوا اسی نے، الذی جس نے، انزل آپ پر نازل فرمایا، علیک الکتاب، کتاب آپ پر نازل فرمائے، منہ اس کتاب میں سے، کتاب کون سے؟ قرآن مجید ہے. منہ اس کتاب میں سے، آیات محکمات، محکم آیت ہے، پرفیکٹ آیت ہے، محکم ہے. ہن ام الکتاب، یہی آیات بنیاد ہیں قرآن مجید کی. واخر متشابہات، اور دوسری آیات متشابہ آیات ہیں. محکم آیات میں معنی بالکل واضح ہے اور معنی ایک ہی ہے، لفظ کا ایک سے زیادہ معنی نہیں ہے، احتمال آپ کے ذہن میں نہیں آتا، لیکن وہ بعض آیت متشابہات ہیں. متشابہات میں، کیونکہ عربی زبان وسیع زبان ہے، الفاظوں میں ایک سے زیادہ معنی پایا جا سکتا ہے. فاما الذین فی قلوبہم زیغ، پس جن لوگوں کے دل میں کوئی خرابی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، وہ کس کی اتباع کرتے ہیں؟ آیات میں سے، متشابہ آیات کی. کیوں اتباع کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، فتنہ چاہتے ہیں، لوگوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس کی اپنی مرضی سے تأویل کرنا چاہتے ہیں. وما يعلم تأویله الا اللہ، اور جو صحیح تأویل ہے جس سے وہ ہٹ کے بیان کر رہے ہیں، حقیقتاً تو اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. والراسخون في العلم، اور جن کے قدم راسخ ہیں علم میں، یقولون آمنا به، وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان ہے سب پر، کس چیز پر؟ محکم پر اور متشابہ پر. کل من عند ربنا، ساری کی ساری قرآن مجید، ساری کی ساری آیات ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما يذكر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا کہ جو عقل مند لوگ ہوں. اس آیت کریمہ میں دو قسم کی آیات ہیں، محکم ہے، متشابہ. میں نے چھوٹی سی مثال دی، الرحمن علی العرش استوى، اور دوسری آیت میں آپ کو ملتے وہ معکم اینما کنتم. بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, کیوں؟ کیونکہ دوسری آیت کو لیا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ ایک آیت پر عمل کی دوسری کو چھوڑ دیا؟ حقیقت دوسری کو چھوڑا نہیں ہے, سلف نے دوسری آیت کو نہیں چھوڑا. سلف نے دوسری آیت سے یہ معنی اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے وہ معکم نہیں ہے, تمہارے ساتھ ذات کے اعتبار سے ممکن نہیں ہے, کیونکہ جتنی بھی آیات ہیں عرش والی تأکید کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. سات مرتبہ قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, عرش پر مستوی ہے. اور التکرار یفید التأکید, یہ قاعدہ ہے, ایک چیز بار بار بیان کی جاتی ہے اور رب ذو الجلال والاکرام بار بار بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب اس کا کوئی پیچھے کوئی راز ہے, کوئی وجہ جو اللہ تعالیٰ بار بار بیان کر رہے ہیں. تو آپ کے ذہن میں یہ بات ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایک چیز بار بار بیان ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ عرش پر تو ہے لیکن ہر جگہ موجود ہے. سات کا معنی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. استوا کا ایک معنی ہے, استوا یعنی بلندی کا معنی پایا جاتا ہے. سارے جتنے معنی بلندی, ارتفع, صعد, جتنے بھی سلف سے ثابت ہیں یعنی بلندیوں کے معنی میں آتا ہے سارا. لیکن معکم ساتھ میں بھی ہو سکتا ہے, فزیکل کانٹیکٹ بھی ہو سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. میں جدہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں, اس وقت میرے ساتھ ہیں, اپنے گھر میں یہاں پہ ہوں. میں نے سفر کیا چاند کے ساتھ, چاند آسمان میں زمین پہ چل رہا ہوں. تو معیت کے لفظ میں ایک سے زیادہ معنی پایا جاتا ہے. دوسری متشابہ ہے اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. دوسری وہ انما کنتم متشابہ ہے, اور ہمیں عرش استوا محکم ہے. سلف نے کیا کیا ہے؟ محکم کو لوٹایا, متشابہ کو لوٹایا محکم کی طرف, اور باقی کیا رہا؟ محکم ہی رہا, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی سبحانہ و تعالیٰ. یہ فہم کس کی ہے؟ یہ فہم ہماری جیب سے نکالی ہے, یہ سلف صالحین کی فہم ہے. اور اس آیت میں بھی واضح دلیل ہے کہ الراسخون فی العلم اگر صحابہ کرام نہیں ہیں اور ان کے جانشین تابع تابعین نہیں ہیں تو پھر کون ہے امت میں؟ اگر ان کے قدم علم میں راسخ نہیں ہے تو پھر کس کے قدم راسخ ہو سکتا ہے ان کے بعد؟ کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. کسی اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں, علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام سے بڑھ کر, میں وجوہات آگے بتاؤں گا انشاءاللہ, ان سے بڑھ کر, سر سے بڑھ کر علم میں کوئی بھی نہیں ہے. تو ان دو آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ فہم سلف کی اہمیت ہے, اور فہم سلف کو دیکھنا ضروری ہے. اچھا, فہم سلف کے آگے بتاتا ہوں, پہلے دلائل دیکھیں. پھر دو حدیثیں ایک ساتھ آپ ہمیشہ یاد کیا کریں جب فہم کی بات ہے. پہلی حدیث, خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من یرید اللہ به خیر یفقهه فی الدین, جس کے اللہ تعالیٰ بہترین چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو دین کو سمجھنے والے ہیں. اور اس حدیث میں تین بہترین زمانے سب سے بہتر ہیں, تو کیا وہ علم سے محروم ہو کر بہتر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو فہم کے اعتبار سے بھی وہ سب سے افضل ہیں اور خیر پا چکے ہیں. تیسری حدیث یا پانچویں دلیل دو آیتوں دو حدیث کے بعد, لا تجتمع امتی علی ضلالہ, میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. اس سے ثابت ہوا اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اجماع ہو جائے تو وہ حجت ہو جاتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. یعنی فہم سلف میں بعض چیزوں پہ اجماع بھی ہے, ہمیں یہ یہاں سے ملتا ہے. اگلی حدیث جو ہم نے یاد کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اجتہد فاخطا فله اجر. جب حاکم, جب مجتہد, جب عالم, جب فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا فیصلہ اگر صحیح ثابت ہوتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے, اگر غلط فیصلہ ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے. بعض مسائل میں سلف سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, جن مسائل میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ایک اجر ملا ہے, اور جن میں انہوں نے صحیح حق کو پایا ہے ان کو دگنا اجر ملا ہے. تیسری حدیث, آخری حدیث اس میں پانچویں حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه, تم میں سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے الا بنی قریظہ میں, سوائے بنی قریظہ کی عصر کی نماز تم میں سے کوئی بھی نہ پڑھے. صحابہ کرام دو گروہوں میں بٹ گئے, ایک نے راستے میں پڑھ لی وقت میں, دوسرے گروہ نے بعد میں جا کے قضا پڑھی بنی قریظہ میں. دونوں میں سے کون صحیح ہے؟ دونوں صحیح ہیں. کس بنیاد پر؟ راستے میں ایک گروہ نے نماز پڑھی, فہم کی بنیاد پر. کیسے, کہاں سے فہم لے کے آئے؟ دوسرے نصوص کو دیکھا کہ نماز وقت پہ پڑھنا فرض ہے, وقت پہ نماز پڑھ لی ہے, یہ ان کی فہم کا واضح ثبوت ہے. اور جن لوگوں نے بنی قریظہ میں نماز پڑھی ہے قضا کر کے, یہ ان کا فہم ہے. تو دونوں کے فہم دیکھیں مختلف ہیں, لیکن یہاں پر دونوں درست ہیں. تو بعض اوقات فہم مختلف بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں درست بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سلف کے فہم میں بعض اوقات حجت ہوا تو بعض اوقات حجت نہیں ہوتا. ابھی یہاں تک پہنچے نا. اچھا, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اعتقاد صفحہ 234 میں فرماتے ہیں, سیدنا عبداللہ بن عمر کی حدیث جس میں آپ سے فرماتے ہیں میری امت کی 70 فرقے میں بٹ جائے گی, سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جس پر میں میرے صحابہ ہیں. اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں صحابہ کرام جمع ہوئے صرف اصولی مسائل میں. صحابہ کرام جمع یعنی جمع ہوا صحابہ کرام کا صرف اصول عقیدے کے مسائل, اصولی مسائل میں. اور ان میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے, یہ ثابت نہ ہوا یا کسی نے روایت نہیں کیا کہ انہوں نے ان مسائل میں اختلاف کیا ہو جن مسائل کو میں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے. کون سی کتاب ہے؟ الاعتقاد للامام البیہقی رحمۃ اللہ علیہ. اور انہوں نے اس کتاب میں انہوں نے 234 آسانی سے یاد ہو جائے گا. تو اس کتاب میں انہوں نے جو عقیدہ کے اصول ہیں ان میں سے بعض اہم مسائل بیان کیے ہیں اور فرمایا کہ ان اصول میں, ان مسائل میں کسی کا اختلاف نہیں ہے, گویا کہ صحابہ کا اجماع تھا اصول مسائل میں. فما مسائل الفروع, لیکن جو فروعی مسائل ہیں تو جس میں کوئی نص نہیں ہے کتاب میں سے یا سنت میں سے یا قرآن حدیث میں سے, تو بعض پر اجماع ہوا بعض پر اختلاف ہوا. ذرا اہم یعنی بات بڑی پیاری, ذرا سمجھ کے ذرا بات کو نوٹ کریں. پہلے مسائل میں اجماع ہے, بات ختم ہو گئی, اجماع حجت ہے. دوسرے قسم کے مسائل فروعی مسائل ہیں, اور فروعی ایسے مسائل ہیں جن میں نص نہیں ہے, نہ قرآن مجید سے اور نہ ہی حدیث سے, تو بعض میں ان کا اجماع ہوا بعض میں اختلاف ہوا. جس چیز پر ان کا اجماع ہوا تو کسی کے جائز نہیں کہ اس میں اختلاف کرے. مسئلہ فروعی ہے لیکن اجماع ہو چکا ان کا, اب کسی کے لیے جائز ہے ان کی جماعت کی مخالفت کرے. وہ مختلف فی ہی, وہ جس میں ان کا اختلاف ہوا, فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف, تو صاحب شریعت نے اس اختلاف کو ان کے لیے سائغ فرمایا ہے, یعنی یہ اختلاف ان کے لیے درست ہے. اگر یہ جائز نہ ہوتا تو کبھی ان کو توفیق نہ ہوتی. کیا سب یہ کہنا چاہتے ہیں؟ حيث امرهم بالاستنباط وبالاجتهاد, کس طریقے سے ان کے لیے سائغ ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ ان کو حکم دیا گیا, ان کو حکم دیا ہے کہ وہ نصوص میں سے مسائل کو استنباط کریں, اجتہاد کریں. مع علمه بان ذلك يختلف, یہ جانتے ہوئے کہ سمجھ مختلف ہے سب کی, اب نص نہیں ہے نہ قرآن سے نہ حدیث سے, حکم دیا گیا کہ مسائل تم نے نکالنے ہیں. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, اہل ذکر علم والے ہیں, عامی شخص کیا کرے گا؟ مسائل خود نہیں استنباط کر سکتا, کس سے پوچھے گا؟ اہل ذکر اہل علم سے پوچھے گا. اہل علم کے پاس کوئی واضح نص نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کیا کرے گا؟ میرے پاس جواب نہیں ہے, جاؤ. وہ ان مسائل نصوص جو موجود ہے قرآن سنت کے, اس مسئلے کے تعلق سے جو سامنے پیش کیا گیا ہے ان میں غور و فکر کر کے, جدوجہد کر کے, استنباط کر کے مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں. تو یہ کس نے ان کو اجازت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, ورنہ اجازت نہ ہوتی استنباط کی تو کون جرات کرتا اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ استنباط کرتا جس میں کوئی دلیل نہ ہو. اور پھر جیسا فرماتے ہیں رحمتہ اللہ علیہ, جو جس نے اصابت کی, جس نے صحیح مسئلے کو بیان کیا ہے دلیل کی بنیاد پر, تو اس کو دوگنا اجر ہے, اور جس نے خطا کی ہے اس کو ایک اجر ملا ہے. اور وہ اس لیے کیونکہ اجتہاد میں خطا کا امکان ہوتا ہے, اور جو خطا اس نے کی ہے اس کا جو گناہ ہے وہ اس سے رفع ہو گیا اور ختم ہو گیا. تو سمجھ میں آگے میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں, لیکن ابھی یہاں تک یہ دیکھ لیں یا ان آیات کریمہ سے اور امام بیہقی کے اس قول سے کچھ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کیا سمجھ میں آیا ہے؟ کہ سلف کے اقوال سارے ایک جیسے نہیں ہیں اور سارے اقوال مطلقاً حجت نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مطلقاً کوئی کہ شخص کہے کہ فہم سلف حجت ہے مطلقاً؟ نہیں, مطلقاً نہیں ہے, اور کسی نے کہا بھی نہیں مطلقاً. جیسے کہ ان کے اقوال کی صورتیں مختلف موجود ہیں, ویسے اس پر حکم بھی حجیت کا یا حجت ہے یا نہیں وہ بھی اسی اعتبار سے مختلف ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال کی کتنی صورتیں ہیں, اور اس سوال کا کیا جواب ہے, کیا جو کچھ بھی سلف سے ہمیں ملا ہے وہ حجت ہے؟ جو کچھ بھی ملا حجت ہے؟ جو کچھ بھی ملا سلف سے قول یا فعل حجت ہے ہمارے لیے؟ مطلقاً نہیں. یاد رکھیں ذرا, مطلقاً حجت معنی یہ ہے کہ فوراً عمل کرنا شروع کر دو اس پہ, جیسے قرآن اور حدیث ہے. تو تفصیل سے جواب, تفصیل سے آئیے دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے. سلف کے اقوال کی چند صورتیں ملاحظہ فرمائیں. نمبر ایک, جس مسئلے میں اجماع ہو تو یہ حجت ہے بالاطلاق. مسئلے میں اجماع ہو چکا ہے, حجت ہے مطلقاً, دلیل لا تجتمع امتی علی ضلالہ فسؤال ذکر کنتم لا تعلمون. بہت سارے دلائل ہیں کہ آپ نے سوال کرنے ذکر سے وہ جواب دیتے ہیں, ان کا جواب معتبر ہو جاتا ہے, خاص و جن مسائل میں اجماع ہو جائے تو پھر ان کا قول حجت ہو جاتا ہے. اس کی مثالیں اصول عقیدہ کے تعلق سے جتنے بھی مسائل ہیں, میں سے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, کسی سلف میں سے ایک شخص نے بھی کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے؟ صحابہ کرام, تابعین, تین بہترین زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو سلف کہا جاتا ہے, ایک ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے یا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کسی ایک سے بھی ثابت نہیں ہے. اچھا, کسی ایک نے کہا کہ استوا کا معنی استولا ہے؟ ایک سے تو دکھا دینا, جب کسی سے ثابت نہیں ہے تو کیا باقی بچتا ہے؟ اجماع. اس مسئلے کو ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ سلف نے ذکر کیا ہے نا. جب بھی ذکر کیا یہی بات کی, اس کے مخالف کوئی بات کی, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور استوا کا معنی استوا استولا نہیں ہے. اگر کسی سے استولا کا لفظ سن لیتے یا کوئی کہہ دے تو اس زمانے میں تو آج درج بھی ہوتا, باقی چیزیں محفوظ موجود ہیں, یہ موجود نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ تھا ہی نہیں اور ممکن بھی نہیں ہے, سبحان اللہ. اچھا, اہل التعطیل نے آیات اور حدیث کی تاویل کی لیکن فہم سلف کی تاویل نہ کر سکے. ایک علمی بات سمجھ لیں ذرا, اہل بدعت نے کیا آیات کی تاویل کر لینا, استوا بمعنی استولا معتزلہ نے کہا. کس نے کہا؟ اخطل نصرانی نے کہا, ایک کرسچن ہے, اخطل نے کسی شعر میں کہہ دیا, وہ بھی اس طرح منسوب ہے حقیقتاً, یہ بھی اس کی دیوان میں بھی نہیں آیا تو پتہ بھی نہیں چلا یہ کس کا شعر ہے, لیکن کسی نے کہہ دیا کہ استوا بشر علی العراق من غیر سیف الدم من محراق, کہ بشر جو ہے وہ عراق پر قابض ہوا, تو اس نے کہا استوا بشر معنی استولا قابض ہوا. ایک شعر کو آپ آیت کے سامنے پیش کر رہے ہیں, اسے دلیل بنا رہے ہیں, یہ فہم جو ہے فہم سلف سے ٹکرانے والی فہم ہے, مخالف سمت والی. فہم سلف واضح ہے, تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ فہم سلف کو تو تاویل نہ کر سکے, رد نہ کر سکے, کوئی دلیل نہیں ہے, تو پھر کیا کیا؟ دلیل کو ہی غلط تاویل دے کے تحریف کر کے اپنے غلط بات کو ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. اور جب اجماع ان کے سامنے آ گیا اور اجماع حجت ہے واضح ہے, تو ان کے پاس کوئی اور بچنے کا ذریعہ نہ رہا اور اس طریقے سے سوئے خاموشی کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ رہا. جب بھی وہ بات کرتے تو سلف کا اجماع ان کے سامنے آ جاتا, نصوص تو پہلے بھی موجود تھے, بار بار بیان کیے گئے ہیں, لیکن جب اجماع سامنے آ گیا اب اس اجماع کے سامنے وہ کچھ کہہ نہ سکے. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی اہل بدعت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ ان سے زیادہ افضل ہیں, بہتر ہے علم میں, عمل میں, اخلاص میں, تقوی میں, فضل میں, مکانت میں, ہر اعتبار سے ان سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تو ان کے پاس کیا رہا سوائے ہٹ درمی کے اور ضلالت بدعت کے؟ کچھ رہا؟ کچھ نہ رہا. اور حقیقت میں اہل بدعت جب یہ راستہ اختیار کیا تو یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے بارے میں فرماتے ہیں فی قلوبہم زیغ, دل میں زیغ ہے, خرابی ہے, کجا ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے متشابہ کی اتباع کی ہے، محکم کو چھوڑ دیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے تعلق سے فاحذروہم، اور سلف نے خود بھی ان سے دور ہوئے اور ان سے تحذیر بھی کی کہ نہیں، فاحذروہم پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. تو گویا کہ فہم سلف کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے، کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں ہے. اور جو سلف صالحین ہیں اس مسئلے میں، اس مثال میں، کون ہیں؟ الراسخون فی العلم، جنہوں نے متشابہ کو لیا اور واپس کیا محکم کی طرف. اور یہ وہ جن کی طرف آپ، جن کے تعلق سے آپ سن فرماتے ہیں علماء انا علیہ واصحابی، یا علیکم بسنتی وسنۃ خلفاء راشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. اور جتنی بھی احادیث اس ضمن میں ہیں وہ سارے کی ساری یہاں پہ واضح دلیل بن جاتی ہیں. دوسری صورت سلف کے اقوال یا افعال کی، دوسری صورت جس میں کوئی خلاف واقع ہوا سلف کے بیچ میں. پہلے مسئلہ اجماع کا ہو گیا، واضح ہے. دوسرا جس میں اجماع نہیں ہے، اختلاف ہوا اور دلیل موجود ہے اور دونوں میں سے ایک کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے، دوسرے کا قول دلیل کی مخالف ہے، کیا ممکن ہے کہ سلف میں سے صحابی ہو اور دلیل کے ہوتے ہوئے اس کی مخالفت کرے؟ ممکن ہے؟ ممکن. رفع الملام کا رسالہ یہی تو شرح کیا تھا پورا. یہ رسالہ کس نے شرح کیا؟ رفع الملام مثل الاعلام، یاد ہے 10 سے زیادہ وجوہات شیخ رحمۃ اللہ نے بیان کیے ہیں کہ ممکن ہے کہ حدیث ملی نہیں ہے، اس کی مخالفت ہوئی ہے، یا ملی ہے تو ضعیف ہے ان کے نزدیک، یا کوئی بھی جتنے بھی انہوں نے یہ اسباب بیان کیے ہیں. تو جن مسائل میں یا جس مسئلے میں سلف کا اختلاف ہوا اور ان میں سے ایک حق پر ہے یعنی دلیل پر قائم ہے، تو اس کی اتباع کرنا واجب ہو جاتی ہے. سمجھے؟ یہاں پر حجت ہے کس کا قول؟ جس کا قول دلیل کی بنیاد پہ ہے. اور آپ یہ بھی چھوڑ دیں، پھر دلیل کو چھوڑنا ہے. سلف کے اقوال جب سلف کے اقوال آپس میں ٹکرا جاتے ہیں کسی مسئلے میں، دونوں کو چھوڑنا درست ہے. جب دونوں کو چھوڑ دیں گویا کہ دلیل کو بھی چھوڑ، دلیل تو موجود ہے، ایک دلیل کے مطابق کہہ رہے، دوسرے دلیل کے مخالف کہہ رہا ہے. اب مخالف بس کوئی نہ کوئی عذر ہے تو اس نے کیا ہے، وہ عذر کچھ شخصوں نے بیان کیا، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جان رکھے. ہے سلف عالم، زندگی سار اسے اسی علم میں صرف کیے، دین کی خدمت میں صرف کیے، علم اور تعلیم میں صرف کیے، متقی ہے، پرہیزگار سے ڈرنے والا ہے، مخالفت کیوں کی ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ اسے مخالفت کی ہے نا؟ تو ہم اس کے قول کو نہیں لیں گے، لیکن سروے سے خارج بھی نہیں ہوگا وہ شخص، کیونکہ ہے وہ رسول و جماعت کا عالم، سلف عالم ہے. اچھا، اور مسئلہ بھی عقیدے سے تعلق نہیں رکھتا، پہلی بات. دوسرا، دلیل کی جو مخالفت ہوئی ہے تو ہم اس عالم یا اس شخص کا قول لیں گے جو دلیل کے مطابق ہے. اس کی مثال رفع الملام میں 20 مثالیں ہیں، ان میں سے ایک میں بیان کرتا ہوں. تیمم کے تعلق سے سر عمر خطر عنہ جنابت کی حالت میں تیمم کو درست نہ سمجھتے تھے، فتوی اس کے خلاف دیتے، کہتے کہ تیمم جائز نہیں ہے. صدر عمر عنہ حدیث بیان کی، سامنے حدیث رکھی، لیکن ایسے بھولے سبحان اللہ کے یاد بھی نہ آیا، کہتے نہیں یہ نہیں ہوا. اب ایک صحابی اور دیگر صحابہ جو ہیں سر عمار کے قول کے مطابق ان کا فتویٰ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کیا جنابت کے حالت میں تیمم کرنا جائز ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ ہے. جواب، ہاں بالکل جائز ہے. سر عمر خطاب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، یہ ان کا اجتہاد ہے، مجتہد عالم صحابی ہیں، متقی پرہیزگار سے ڈرنے والے، اولیاؤں کے اور علماء کے امام ہیں، سردار ہیں، لیکن اجتہاد یہاں پہ غلط ثابت ہوا. دوسرے جو سلف میں سے جو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تیمم جائز ہے، ان کا قول دلیل کے مطابق ایک مخالف ہے، مطابق ہے، تو دونوں میں سے کس کا قول ٹھیک ہے؟ جو ان صحابہ کا جو کہتے ہیں جائز ہے، جو دلیل کے مطابق ہے، یہ حجت ہوا کہ نہ ہوا؟ حجت ہو. یہاں بھی قول سلف ہے، یہاں بھی فہم سلف ہے جو اس نص کے مطابق ہے، اور یہ قول جو ہے حجت ہے، دوسرا حجت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کئی مسائل ہیں جو شیخ نے بیان کیے ہیں، متعدد کا مسئلہ ہے یا دوسرے مسائل ہیں، وہ دیکھ لینا رفع الملام سے. تیسری صورت جو اسی کے اندر بھی شامل کی جاتی ہے، اسے میں اسی کے اندر شامل کر رہا ہوں، الگ نہیں کر رہا ہوں، کہ قول الصحابی وفعل الصحابی کب حجت ہوتا ہے؟ دو شرطوں پر. نمبر ایک، نص کی مخالفت نہ ہو. نمبر دو، کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. نس کے مخالف نہ ہو. ابھی میں نے مثال بیان کی تیمم والی مثال, جیسے عبداللہ بن عمر داڑھی سے کچھ لیتے تھے, بعض علماء نے صرف عبداللہ بن عمر کو قول کے لے لیا ہے اور داڑھی کاٹتے ہیں ایک قبض سے زیادہ. دلیل کیا ہے کہ سلف کا فعل ہے. کون سا فعل ہے سلف کا؟ سر عبداللہ بن عمر کا فعل ہے, اور ان کا فعل جو ہے یہ ایک وجہ تھی. جب حج عمرہ کرتے تب سر کے بالوں کے ساتھ داڑھی بھی کاٹ لیتے تھوڑی سی. تو اگر اس پہ عمل بھی کریں تو ویسے عمل کریں نا. وہ نسخ سمجھتے تھے حج عمرے کا, یعنی حج عمرے کا حصہ سمجھتے تھے, جس سر کے بال کٹوانے یا منڈوانے ویسے داڑھی کو بھی کاٹ دینا ہے ساتھ. ان کا اجتہاد ہے جو نص کے بالکل مخالف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا, کئی ایسے الفاظ ہیں جس میں فعل امر ہے. تو یہاں پر صحابی ہیں, ان سے مخالفت ہوئی ہے نص کی. ہم کہتے ہیں مجتہد ہے, لیکن نص کے ہوتے ہوئے جب ایک صحابی یا کوئی سلف میں سے کوئی عالم نص کے خلاف کوئی اجتہاد کر کے مسئلہ بیان کرتا ہے, وہ مسئلہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کیا کس چیز کو پکڑ لیتے ہیں جو نص کے مطابق جواب ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اور دوسری شرط کہ دوسرے صحابی مخالفت نہ کرے. اس کی مثال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ سے بخاری کی روایت ہے, طواف کر رہے تھے تو سیدنا معاویہ نے چاروں ارکان کو ہاتھ لگایا, کعبے کے ارکان جو کعبے کے جو چار رکن ہیں چاروں کو ہاتھ لگایا. سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اس نے جواب میں کہا اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز مہجور نہیں ہے, کوئی چیز بے برکت نہیں ہے. مسند احمد میں آگے اس قصے کا جو تکملہ ہے اس قصے کا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا, جسے بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ, آپ لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہترین نمونہ ہے. سمعوا فرمایا صدقت, آپ نے سچ فرمایا اور فوراً رک گئے. تو اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلف کا اختلاف ہوا, ایک صحابی نے چاروں ارکان کو مبارک سے بابرکت سمجھا, ہاتھ لگا رہے تھے, دوسرے صاحب مخالفت کی اور دلیل پیش کی. دلیل یعنی کہ ہاتھ نہ لگا, ایک عام دلیل بیان کی ہے. جب آپ سے ہمارے بہترین نمونے, انہوں نے یہ عمل نہیں کیا پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر ایک صحابی دوسرے صحابی کے خلاف بات کی ہے. تو معتبر کس کا قول ہے؟ جو نص کا, نص تو نہیں یہاں پہ, لیکن ایک عام دلیل ہے جس کے اندر یہ بات بھی شامل ہوتی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف کیا تھا ہاتھ نہیں لگائے تھے سوائے کس کے؟ حجر اسود رکن یمانی, حجر اسود کو بوسہ دیا یا ہاتھ لگا کر بوسہ دیا, رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانے بوسہ نہیں دیا, نہ اشارہ کیا. ٹھیک ہے نا, یہ طریقہ سنت کو سلف نے اس کی اتباع کی ہے. تو یہاں پر ایک شرط نہیں ہے. اب ایسی مثال جس میں سارے شروط ہوں, دونوں شرطیں ہوں, وہ ہم کہیں گے قول معتبر حجت ہے. اس کی مثال موطا امام مالک میں سید عبداللہ بن عباس طبعا عنہ فرماتے ہیں من ترک نسکن او نسیہ فلیحرق دمن, جس نے حج کے نسک میں سے حصوں میں سے کوئی چیز چھوڑ دی, حج کے واجبات میں سے کوئی چیز چھوڑ دی ہے یا بھول گیا ہو تو وہ ایک خون بہائے, یعنی بکرا ذبح کرے. اب یہاں پر یہ صحابی کا قول ہے, مخالفت کسی نے کی نہیں ہے, اور یہ قول حجت بن چکا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص حج یا عمرے میں کوئی غلطی کرتا ہے واجب چھوٹ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تم پر دم واجب ہو گیا ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, دلیل کیا ہے مجھے کوئی بتائے گا؟ واجب چھوٹ جانے پر دم کی دلیل کیا ہے؟ یہی حدیث ہے, یہ قول ہے. اچھا, شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اثر جو ہے حقیقتا فی حکم مرفوع ہے. صحابی نے کیا, کس نے بتایا کہ اس میں دم واجب ہے؟ کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں سے سنا ہے, لیکن یہاں پر یہ نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا. لم یرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ یہ صحابی کا قول ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جس نے کہا صحابی کا قول ہے تب بھی حجت مان لیا, جس کا حدیث مرفوع ہے اس نے بھی حجت مان لیا. میں ان کی بات کر جو کہتے نہیں یہ اثر ہے اور حدیث نہیں ہے, تب بھی حجت ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ نص کے مخالف نہیں ہے. کسی نص میں آئے کہ دم خون نہ بہو یا بکرا ذبح نہ کرو, اگر کوئی نسخ چھوٹ جائے بکرا ذبح نہ کرو, اگر کوئی دلیل ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہاں پہ صحابی کا قول ہے نص کے مخالف ہے, اور یہ ہے نہیں. یا کسی اور صحابی نے اس کی مخالفت کی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ حجت ہے. جي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. جوتي سورة اختلاف واقع هو سلف كسي مسئلے میں جس پر کوئی دلیل نہیں ہے یا دلیل ہے لیکن صریح نہیں ہے. ذرا غور سے سمجھے, پہلے میں اجماع, دوسرے میں اختلاف دلیل موجود ہے, تیسرے میں قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے, کب حجت ہے کب نہیں ہے, چوتھا قول جو ہے ابھی کہ مسئلے میں اختلاف ہوا, دلیل موجود نہیں ہے یا ہے تو صریح نہیں ہے. اسے کہتے ہیں المسائل الاجتہادیہ, اجتہادی مسئلے میں کوئی نص نہیں ہے, یہ واضح نص نہیں ہے. اور اس میں دونوں اقوال میں سے یا جتنے بھی اقوال ہیں سلف کے ان میں سے کسی کو غلط نہیں کہا جا سکتا کیونکہ واضح دلیل اس میں ہے نہیں. اور بعض کا فہم بعض پر حجت بھی نہیں ہوتا, یعنی کہ ایک صحابی کا قول حجت ہے دوسرے کو حجت نہیں ہے جب دلیل ہے نہیں. ہاں مرجحات موجود ہیں عوام عام نصوص کے, جو قریب تر قول ہے جو آپ کا تقویٰ کہتا ہے کہ اس صحابی کا قول یا اس سلف میں سے عالم کا قول آپ صحیح سمجھتے ہیں آپ اس کو لے لیں, لیکن دوسرے پر انگلی نہ اٹھائے کہ اس نے غلط کیا ہے کیونکہ اس نے غلط فیصلہ کیا یا غلط فتویٰ دیا ہے. آپ کے پاس ثبوت کیا کہ غلط ہے, دلیل تو ہے نہیں. اور عمومات میں سے آپ کی فہم ہے ان کی بھی فہم ہے, تو دونوں میں سے کس کی فہم زیادہ قوی ہے, آپ جو انکار کریں یا وہ جس نے اس فہم کے اپنی فہم کے مطابق جب نص موجود ہے اجتہاد کر کے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. تو ہماری کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں اور ان کے کیا علمی درجہ تھا اس زمانے میں. چند مثالیں, مثال نمبر ایک, کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا دنیا میں کہ نہیں کیا؟ جواب کیا ہے؟ نہیں کیا. بعض نے کہا کیا ہے. اب یہ مسئلہ جو ہے اگرچہ عقیدے کے تعلق سے مسئلہ ہے لیکن عقیدے کے اصول میں سے ایک فروعی مسئلہ ہے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس میں جو دلائل ہیں واضح دلیل نہیں ہے کہ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ایک روایت میں نور ان انا اراہو, نور کہاں دیکھا میں, اور ایک میں رأیت ربی فی احسن صورہ, میں نے رب کو دیکھا احسن صورہ میں. تو اس میں احتمال ہے معنی کے کہ خواب میں دیکھا ہے, حقیقتا دیکھا ہے, کیسے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. جب نور ان انا اراہو نہیں دیکھا, نور ہے کیسے دیکھا میں نے, تو نور کو دیکھا یا نہیں دیکھا, تو اس میں پھر اختلاف ہے کیونکہ واضح نص نہیں ہے. تو یہاں پر کس کا قول؟ ہم کہتے ہیں اقرب الدلیل, جس کے ابن قیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے دل سے دیکھا, آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا دنیا میں. اللہ فرماتے ہیں لن ترانی, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مجھے کبھی نہیں دیکھو گے, یعنی دنیا میں کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن جنت میں اجماع ہے اہل سنت و جماعت کا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا, اور سب سے عظیم نعمت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہوگا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہمیں داخل بھی کرے, جنت الفردوس ہم سب کو جیسا کہ اس چھت کے ہمیں جمع کیا ہے, اور اپنے دیدار سے بھی ہمیں شرف بخشے. دوسری مثال اختلاف ہے دلیل نہیں ہے یا ہے تو واضح نہیں ہے, طلب میں نے بیان کیا ہے رکوع کے بعد, رکوع کے سباہ رکوع کے بعد سر اٹھانے کے بعد ہاتھ سینے پر رکھنے یا چھوڑنے ہیں. ایک ہی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب تک سارے کے سارے جوڑ جو اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے. ایک فریق نے کہا ہاتھ چھوڑ دیں, دوسرے نے کہا سینے پہ رکھ دیں. اب یہ اختلاف واضح نص ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھو یا چھوڑ دو, نہیں ہے. اس حدیث میں احتمال ہے ایک گروہ نے کہا کہ جوڑ واپس آ جائیں کہ جیسے نماز سے پہلے کی حالت ہوتی ہے, دوسرے گروہ نے کہا جوڑ واپس آئے جیسے نماز کے اندر کی حالت ہوتی ہے. اور قول راجح جو میں سمجھتا ہوں, جو اقرب دلیل میں سمجھتا ہوں, وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کیونکہ ہاتھ آپ چھوڑتے نہیں ہیں, تو وہ تحریم کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لیتے ہیں, یا پھر گھٹنے پہ ہوتے ہیں, یا پھر زمین پہ ہوتے ہیں, یا پھر رانوں پہ ہوتے ہیں, یا کندھوں کے برابر ہوتے ہیں جب رفع دین کرتے ہیں. تو یہ صورت نماز کے اندر رفع دین کی, یہ ہاتھ کی, تو اس میں چھوڑنے کا ایک جگہ پر بھی ذکر نہیں ہے. تو اس قول دیکھیں, جس نے دوسرا قول ہے وہ بدعتی نہیں ہے, نہ وہ غلطی پر ہے, اس لیے کہ وہ قول بھی ثابت ہے کیونکہ یہاں پر واضح دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ کیا قاعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی قول کسی پر حجت نہیں ہے. حجت تب ہوتا اگر نص کے مطابق ہوتا یا اجماع ہوتا، نہ اجماع ہے نہ نص کے مطابق ہے. تیسری مثال کوئی جانتا ہے؟ موزے والی، رکوع میں رکعت والی، یا دوسری مسا کی میں نے مثال بیان کی تھی. میں مسا اسے بار بار دہرا رہا ہوں کہ طالبوں کو یاد آ جائے. آپ کو بات جب بات پانچ مرتبہ بیان کر تو فنگر ٹپس بھی یاد آ جائیں گے آپ کو. مثال اور بھی تھی، میں نے وہی مثالیں کیوں بار بار بیان کر رہا ہوں؟ میں یہ وہی درا کیوں بار بار کر رہا ہوں؟ میں یہ نئی چیز دیکھی آپ نے، وہی چیزیں ہیں نا، لیکن ایک نئے انداز ہے تاکہ آپ فنگر ٹپس بھی یاد ہو جائیں. موزے پہننے کی دلیل ہے، اس پہ مسا کرنے کی بھی دلیل ہے، وقت کی بھی دلیل ہے کب اتارنے ہیں، لیکن مسا کب کرنا ہے. اچھا، وقت کب شروع ہوتا ہے ایک اور مسئلہ. موزے پر مسا کرنے کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہ کسی حدیث میں آیا ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ ایک گروہ نے کہا جب آپ موزہ پہنتے تب سے آپ ٹائم دیکھ لیں. دوسرے نے کہا نہیں، جب تک آپ اس پہ ایک دفعہ مسا نہیں کر لیتے تب سے وقت شروع نہیں ہوتا. دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ کون سا ہے؟ دونوں ٹھیک ہے، لیکن اقرب الی صواب کیا ہے؟ شیخ محسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب مسا کیا تب وقت شروع ہوا نا. آپ نے ویسے موزہ پہنا، مسا نہیں کیا، موزہ پہنا ہوا ہے، وہ طہارت پر پہنا ہے. شرط یہ ہے موزہ طہارت پر پہنا ہے، کیا وقت شروع ہوا کہ نہ ہوا، وقت شروع کب ہوگا اختلاف ہے. تو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ مسا کر لیں گے اب یہ آپ کا زیرو پوائنٹ ہے. یہاں سے آپ دیکھیں وقت 24 گھنٹے مقیم کے لیے، 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ مسافر کے لیے. اختلاف ہوا، نص موجود ہے نہیں ہے؟ اختلاف اس لیے ہوا ہے، ایک نے سمجھا ہے کہ جب سے پہنے تب سے وقت شروع ہوا، دوسرے نے سمجھا ہے نہیں جب تک مسا نہ ہو تب تک ہم وقت نہیں کاؤنٹ کر سکتے. تو دونوں میں سے اقرب الی الدلیل جو ہے وہ یہ ہے جو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مسا آپ کر لیں تب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. کیا دوسرے غلط ہیں؟ بدعتی ہیں؟ نہیں، کوئی غلط نہیں، کوئی بدعت نہیں ہے. وہ ان کا تقوی، ان کا علم ہے، اور یہ ان کا تقوی، ان کا علم ہے. چوتھی مثال بلکہ دلیل، وہ بنو قرظہ کی نماز، عصر کی نماز. اب دونوں میں سے کون سے ٹھیک ہیں؟ دونوں ٹھیک ہیں. آپ وسلم کی خاموشی ہے، کیونکہ دلیل تو ہے لیکن کیا واضح دلیل ہے؟ دلیل دوسرے کے پاس وقت پہ نماز پڑھنی ہے. تو استنباط کرنا فہم کے لیے ضروری ہے. جو استنباط کر کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں شریعت کے نصوص میں سے تو وہ غلط نہیں ہوتے ہمیشہ. اس کا ثبوت یہی دلیل ہے. ایک گروہ نے وقت پہ نماز پڑھی، راستے میں اگرچہ ظاہر آپ سے مخالفت ہوئی، ظاہراً مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی راستے پڑھنے والی، اور جنہوں نے قضاء پڑھی اور بنی قرآن میں پڑھی، ظاہراً وہ انہوں نے مطابقت مخالفت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی نے ہمیں یہ سبق سکھایا ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں. استنباط بھی غلط نہیں ہوتا جب قرآن سنت کی روشنی میں ہو. اگر قرآن سنت کی روشنی میں نہ ہو، اپنے عقل یا اپنے وجد یا کشف یا کسی اور بنیاد پہ ہو، تب وہ غلط ثابت ہوتا ہے، تب وہ مخالف ہوتا ہے قرآن و سنت کے. پانچویں سورت سلف کے اقوال کی، قول الصحابی اذا کان فی حکم مرفوع. صحابی کا قول جب حکم مرفوع کی بنیاد پہ ہو تو حقیقتاً یہ قول السلف نہیں ہے، اور نہ یہ فہم السلف ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، اس کی مثال بعض علماء نے عبد اللہ عباس کے قول کو جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، واجب چھوڑنے پر حج عمرے میں بکرا ذبح کرنا، اگر اس میں اختلاف ہے، لیکن کئی ایسے اور مسائل ہیں جس میں سے مثال کے طور پہ سیدنا جنازہ کی نماز میں رفع دین کرنا سیدنا عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. جی ہاں، یا جب کوئی صحابی کسی غیب کے تعلق سے، کوئی امر غیب سے تعلق سے کوئی بات کرے تو حقیقتاً یہ ان کا اپنا قول نہیں ہے، ورنہ غیب تو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی جانتا ہے، وہ غیب جو وحی کے ذریعے سے نبی کو پہنچتا ہے، مطلقاً نہیں. تو صحابی کس نے بولا ہے؟ ظاہر اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے صحابی تو یہ حکم مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو حکم مرفوع کے مصطلح حدیث میں کئی ہم نے مثالیں دی ہیں، اس میں سے ایک مثال علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں. رکوع کے مسئلے، جب کوئی شخص جب امام رکوع میں ہوتا ہے اور مقتدی جو ہے رکوع میں شامل ہو جاتا ہے، کیا اس کی نماز، اس کی رکعت ہوگی نہیں ہوگی، یہ بھی اختلاف ہے اس میں. لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ سر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ جمعہ کے خطبے میں فرماتے ہیں، یہ سنت میں سے، من السنہ، جب من السنہ لفظ ہے تو سمجھ لیں آپ مرفوع ہے، یہ محدثین کا قاعدہ ہے. یہ سنت میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام رکوع کی حالت میں ہو تو وہ شخص رکوع میں شامل ہو جائے، اس کی وہ رکعت جو ہو جاتی ہے، یعنی رکوع میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ روایت جو ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن ان کا یہ فرم من السنہ یہ حکم مرفوع میں ہو گیا، تو یہ حقیقتاً صحابی کا قول نہیں ہے بلکہ اسے حدیث سمجھا جاتا ہے. چھٹا قول، چھٹی صورت اقوال السلف کی، جمہور السلف کا قول، اجماع نہیں ہے لیکن جمہور زیادہ تر سلف کا کسی مسئلے پر ایک ہی قول موجود ہے، بہت کم نے، ایک یا دو نے، بہت کم نے اس کی مخالفت کی ہے، خاص طور پہ بعض عقیدے کے مسائل میں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جب یہ بات کی گئی کہ عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو بعض لوگوں نے ایک دو بعض باتیں لے کے آئے. مثال کے طور پہ مریت الفقہا، اب انہوں نے اختلاف کیا کہ عمل کو انہوں نے ایمان سے خارج کر دیا ہے حقیقتاً، تو آپ تو کہتے ہیں اور ایمان کی تعریف عقیدے کے اصولوں میں سے ہے، تو یہاں پر تو اصول کی مخالفت ہو رہی ہے. تو شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ نے شرح العقیدہ الطحاویہ کی شرح ابن عبد الحنفی میں پیاری تعلیقات اور شرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اجماع عقیدے کے مسائل میں ویسے نہیں جیسا کہ اجماع ہے فقہی مسائل میں. ایک علمی بات ہے سمجھنے والے کے لیے جو سمجھنا چاہے، اجماع عقیدے کے مسائل ویسے نہیں جیسے کہ فقہی مسائل میں ہے. عقیدے کے مسائل میں، اصول مسائل میں اجماع کا مطلب یہ ہے کہ جمہور جو ہیں سلف کے وہ ایسے مسائل بیان کر رہے ہیں اپنی تالیفات میں پے در پہ وہ مسائل بیان کرتے جائیں اور بعض لوگ آ کے ان کی مخالفت کریں، تو ان کا ان مسائل کو ایک ساتھ بیان کرنا، جمع کرنا، پھر ایک ساتھ ان کو بیان کرنا کا معنی ہے کہ ان کا اطباق ہے ان مسائل میں جمہور کا. جو مخالفت کر رہے ہیں یہاں پہ، کیونکہ وہ بشر ہیں، غلط فہمی ہو سکتی ہے، ورنہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے فہم بالکل پرفیکٹ ہے 100% نہیں، احاد میں سے فہمی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب یہاں پہ جمہور ہے تو گویا کہ یہ جمہور اجماع کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اجماع حجت ہو جاتا ہے. اس لیے ایک یا دو کی مخالفت ان اصول میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بے اعتبار کی ہوتی، غیر معتبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں جواب موجود ہیں، ایک تو عقیدے اصول میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اور یہ مسئلہ جو ہے فروعی مسئلہ، عقیدے کے اصول کا فروع سمجھا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں نہیں، یہ اصولی مسئلہ، ایمان کا مسئلہ ہے، یہ کیسے فروع ہو سکتا ہے؟ یا بعض سلف جیسے امام قتادہ دوسرے ہیں، ان کی طرف قدر کے مسئلے کا، قدر کا انکار کا منسوب ہے. حقیقتاً اگر تفصیل دیکھیں آپ اور اس کی تحقیق دیکھیں تو بات غلط ہے. ان کے بعض اقوال میں کچھ آیا ہے جس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تقدیر کے منکر ہیں، لیکن بعض لوگوں نے کہا. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو اس کو مان بھی لیا جائے، تب جس پر صحابہ کا یعنی جمہور قائم ہو یا سلف کا جمہور ہو، اگر ایک یا دو ان کی مخالفت کرتا ہے تو یہ مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے اور یہ جو جمہور کا قول ہے اسے حجہ سمجھا جاتا ہے. اس کی مثال میں آسان کر دوں، نص ہے اور ایک صحابی کا قول ہے یا سلف کا قول ہے، نص کے مخالف، اس کی کوئی اعتبار ہے؟ اس کا کچھ بھی نہیں ہے. اجماع ہو چکا ہے، جمہور کا قول اجماع بن چکا ہے نا، اور اب اس اجماع کے خلاف اس سلف عالم کا قول کوئی معتبر باقی رہتا ہے؟ نہیں رہتا. اور ان کی اجماع تو نہیں، اجماع کیسے ہوا؟ وہ ہوگا تو اجماع ہوگا. عقیدے کے مسائل میں اس کو اجماع نہیں کہتے، عقیدے کے مسائل میں مختلف ہے. جس چیز پر وہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو بار بار بیان کریں، اس کا اہتمام کریں. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں 1000 شخص سے ملا اور بار بار ملا، ایک مرتبہ نہیں، ان مسائل میں میں ان کو اختلاف کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اب خود سوچیں جن مسائل کا ذکر کیا پھر اور ان کو بیان کیا ہے، ایک شخص آ کے کہتے ہیں، ایک شخص آ کے ایک مسئلے کی مخالفت کر دیتا ہے. اب ان ہزاروں لوگوں کی بات کو جو بار بار سنی گئی ہے چھوڑ دیں، اور ایک شخص کی بات کو قول کی وجہ سے ہم کہہ دیں اس پر اجماع نہیں ہے، لہذا حجت نہیں ہے، معتبر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی حماقت ہے. اس لیے اس طالب علم جس کا اللہ تعالیٰ دل کھول دے علم کے لیے، وہ تو سمجھ سکتا ہے، اور جس پہ دل پہ بغض و نفرت کے پردے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کو صاف اور پاک کرے. جیسے یہ ثابت ہوا، 6 قول ہیں جو موجود ہیں سلف کے، پہلا اور آخری حجت ہے، اجماع والا بھی حجت ہے اور آخری یہ جمہور والا قول بھی حجت ہے. باقی جو ہیں وہ اگر نص موجود ہے اور مخالفت کرنے والا نص کے مطابق بات کر رہا ہے اور دوسرا مخالف مخالفت نص کی کر رہا ہے, تو جو نص کے مطابق بات کرے اس کا قول جو ہے وہ حجت ہے اور دوسرے کا قول حجت نہیں ہے, اور اگر قول صحابی جو ہے وہ حکم مرفوع ہے تو وہ بھی حجت ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ حجت نہیں ہے. اس کی مثال یہی میں بیان کی ہے ابھی, یہ منسوب ہے ان کی طرف, حقیقتاً ثابت نہیں ہے. برحال اگر یہ ثابت بھی, یہی میں کہہ رہا ہوں, اگر ثابت بھی ہو تو اس میں آپ کو کئی مثالیں ایسے ملیں گی جو جمہور کی مخالفت بعض ایک یا دو نے کی ہے, تو ایک یا دو کی مخالفت غیر معتبر ہوتی ہے کیونکہ بشر ہیں اور اجتہادی غلطی کا امکان باقی پھر بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے نا, فہم سلف سے مراد کیا ہے؟ یہ مقدمہ تھا ابھی فہم سلف کا. فہم سلف سے مراد یاد رکھیں, اچھا یہ دوسرا جو قول تھا جو میں نے بات کی ہے, جمہور کی بات کی ہے, اس کو اور اجماع دونوں کو کہتے ہیں مذہب السلف. یہ نوٹ کر لیں ذرا, ایک نئی ٹرم ہے مذہب السلف. مذہب پہلے کو اور چھٹے کو جو میں نے کہا حجت ہے, مذہب السلف یا تو اجماع ہوگا ان کا اور یا جمہور کا قول ہوگا عقیدے کے مسائل میں, اسے کہتے ہیں مذہب السلف. مذہب السلف یہ ٹرم آپ نے اکثر سنی ہوگی, فہم السلف, مذہب السلف, منہج السلف. فہم سلف کی بات کر رہے ہیں تو کچھ سمجھ آ گئی ہے, مزید ابھی سمجھاتا ہوں. مذہب السلف بیچ میں مجھے یاد آ گیا, میں بتا رہا ہوں مذہب السلف کسے کہتے ہیں, جس مسئلے میں اجماع ہو یا جمہور کا قول ہو عقیدہ کے مسائل میں, خاص طور پہ میں کہہ رہا ہوں, اسے مذہب السلف کہا جاتا ہے. اختلافی مسائل مذہب السلف نہیں ہوتا, وہ قول السلف ہوتا یا قول فلان من السلف یا قول احد من السلف یا احد السلف. احد میں اور جمہور اور اجماع میں فرق ہے, جمہور اور اجماع کو مذہب کہا جاتا ہے اور دوسرے کو قول کہا جاتا ہے, مذہب نہیں کہا جاتا. ٹائم دیکھ لیں, 10 بجے ٹائم ہو گیا, کتنی 8 منٹ باقی ہیں, اچھا 1 گھنٹہ ہو جائے گا. چلیں یہ بیان کر دیتے ہیں. فہم سلف سے مراد ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ فہم سلف سے مراد سلف کی نصوص شرعیہ, سلف کی نصوص شرعیہ کی سمجھ سے مراد یہ ہے, فہم سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے, تابعین و تبع التابعین, تین بہترین زمانے کے لوگوں نے جو سمجھا ہے مجموع النصوص الشرعیہ سے یا احاد النصوص الشرعیہ سے, نصوص کو جمع کرنے کے بعد جو انہوں نے سمجھا ہے ان نصوص جمع کرنے کے بعد, یا کسی الگ سے آیت یا کسی الگ حدیث سے کچھ سمجھا ہے, جو اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کے مطابق ہو, جس کا تعلق مسائل دین سے چاہے وہ علمی ہو یا عملی ہو, چاہے عقیدے سے تعلق رکھتے ہو یا عبادات یا عادات سے, دین کے کوئی بھی مسئلہ ہو, بات ہم سمجھ کے کر رہے ہیں, یعنی کہ صرف عقیدے کو سمجھو باقی اصول و فروع کو سمجھا نہیں, نہیں پورے دین کو سمجھنا. جو ان سے ہمیں ملا, یہ فہم ہمیں ملی ہے نا, چاہے وہ قول ہو یا فعل ہو یا تقریر ہو, ایک صحابی دوسرے صحابی کچھ کرتے ہوئے دیکھتے خاموش اختیار کرتے, تقریر ہے کچھ نے اس کی ہاں میں ہاں شامل کی ہے کہ نہیں, اگر غلط ہوتا تو فوراً ٹوکتے, کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے, براہ راست علم حاصل کیا ہے, تو یہ ممکن نہیں کہ ایک صحابی غلطی کو دوسرا خاموش اختیار کرے. ٹھیک ہے, تو قول فعل یا تقریر, اور یہ اس چیز کے متقاضی ہے کہ ان کا اجماع ہو اس فہم پر یا ان کے جمہور کا قول ہو, اجماع یا جمہور کا قول. ایک دو باتیں ہو گئیں, تیسری ایک نئی بات بھی ہے, یا ان میں سے احاد کا قول ہو جو ظاہر بھی ہوا ہو عام بھی ہوا ہو اور اس کا کوئی مخالف بھی نہ پایا گیا ہو. تو جب ہم کہتے ہیں صحابی کے قول کب حجت ہوتے ہیں, نص کے مخالف یا کوئی اور صحابی مخالفت نہ کرے, اس کی ایک شرط یہ ہے کہ بشرط یہ کہ یہ قول بالکل ظاہر ہوا ہو, عام ہوا ہو, سب نے سنا ہو. یعنی کہ اس نے ایک بات دفعہ بات کی کسی مجلس میں, پھر بات نہیں کی, وہ حجت ہو گئے نہیں. تو سب کے سامنے اس قول کو عام ہونا بھی ایک شرط ہے. اور اس سے افراد الصحابہ یا افراد السلف کا اجتہاد خارج کر دیا, داخل نہیں ہے فہم میں, کیونکہ وہ فہم السلف نہیں ہے, وہ احاد السلف کا فہم ہے جس میں نے ابھی کہا ہے. اور اس قول کو بھی خارج کیا جاتا ہے اس فہم سے, فہم السلف سے, جو انہوں نے نصوص شرعیہ سے سمجھا ہے اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے, یوں ان کی آرا متعدد ہو چکی ہوں ایک سے زیادہ, یا وہ قول منتشر عام نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے نا, اور کسی کا قول ہو عام نہیں ہوا, یا بعض نے حق سے یعنی نص سے دور اختیار کی ہو, تو یہ حقیقتاً فہم صحابہ بھی نہیں ہے, فہم سلف بھی نہیں ہے, بلکہ اسے یہ کہا جاتا ہے کہ فہم بعض السلف یا قول احد السلف, وہ دونوں میں زمین اسمان کا فرق ہے, فہم السلف و فہم بعض السلف میں. یہ بات واضح ہو گئی, جو بات میں نے 6 پوائنٹ بیان کی اس کے میں نے پھر سے مراد کیا ہے فہم السلف کی, یہ جو اقوال ہے کہاں سے آئے ہیں, کہ نصوص و شرعیہ دو قسم کی, یا تو جمع کر کے ان کی فہم, یا الگ سے ایک آیت ایک حدیث کو ان کی فہم کیا ہے, اور پھر اس فہم سے کیا مراد ہے, کہ کیا انہوں نے اس کو صحیح سمجھا, کیسے صحیح سمجھا ہے, اللہ تعالیٰ کی مراد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں اور ان پر پھر اجماع بھی ہوا ہے, تو کیسے ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تو اللہ تعالیٰ کی مراد سے ہٹ کر انہوں نے بات کی جس پر ان کا اجماع اتفاق ہو چکا ہو, ممکن ہے؟ تو ان کا اجماع اور جمہور کا قول یہاں پہ حجت ہو جاتا ہے. تو ان کا مستند کیا ہے, صحابہ کرام کے خاص طور پہ انہوں نے یہ فہم, اس فہم کی بنیاد کیا ہے, کہاں سے یہ فہم لے کے آئے ہیں جو اتنی اہمیت رکھتے ہیں ہمارے نزدیک؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم, یہ فہم کہاں سے آئے, انہوں نے کس سے علم حاصل کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے چلتے پھرتے قرآن اور سنت تھے. سید عائشہ کیا فرماتی ہے, کان خلقہ القرآن. تو صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ صرف نام کے نہیں تھے, حقیقتاً عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے, کیسے بیٹھتے تھے, کیسے بات کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں بال کتنے وہ بھی گنا ہے صحابہ کرام نے. مجھے دنیا میں ایسی کوئی شخصیت دکھائی دنیا کی بڑی ترین شخصیت جس کے قریب ترین پیاروں نے یہ کبھی سوچا بھی ہو کہ ہمارے اس پیارے بزرگ کے داڑھی میں کتنی سفید بال ہیں. صحابہ کرام کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا. اتنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور اتباع کی انتہا دیکھیں آپ کہ داڑھی مبارک میں کتنی سفید بال وہ بھی گن لیے, سبحان اللہ. تو کیا ایسے جو لوگ ہوں صحابہ کرام اجمعین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی مسائل کو سمجھنے کے جوش و جذبہ رکھتے ہیں, کیا وہ پھر فہم میں آ کے اپنی خواہش کو آگے کریں گے؟ کبھی سوال نہیں پیدا ہوتا. تو اس لیے ان کا مستند کیا ہے, مستند کیا تمہارے پاس اے صحابہ اے سلف, یہ فہم کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ہدایت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے قرآن مجید کی آیات بھی ان کو سکھائیں اور احادیث عملاً کر کے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی. تو جو جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا اس کی پیروی کی, جس چیز سے منع کیا اسے چھوڑ دیا, جس چیز کی خبر دی اس کی فوراً تصدیق کی, اور جو چیز ان پر مشکل ہوئی یا مشکل پیش آئی اس کے بارے میں سوال کیا. نہیں, آئیے دیکھتے ہیں کیسے. مثال, جس چیز کو حکم دیا اس کی پیروی کی. وہ اقیم الصلاۃ واتو الزکات, سب سے زیادہ امت میں نمازی اور زکات دینے والے پرہیزگار کون ہیں؟ اچھا, واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اطاعت فرما برداری میں ان سے بہتر کوئی ہے؟ فوراً عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اچھا, اعبدوا اللہ, فعل امر ہے کہ نہیں؟ توحید عبادت اپنے زندگی میں عملاً صحابہ کرام کے سوا کسی نے حقیقتاً کسی نے کیا ہے؟ بعد میں انہوں نے کیا ہے کوئی شک نہیں, لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے ہیں, يا غلام إني أعلم كلمات احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله سبحانه. زندگی ساری اللہ سے مانگتے رہے. عمر بن خطاب کے زمانے میں قحط ہو جاتا ہے، بارش نہیں ہے، کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پکارا ہے، یا رسول اللہ بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وسیلہ بنیے بارش عطا کیجیے، یا اے اللہ تعالی نبی کے صدقے بارش عطا فرما، کوئی ایسے لفظ تھے. صدر عباس رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا، ان کو ریکویسٹ کی، گزارش کی کہ آپ دعا کریں. اسے عمر بن خطاب کے کیا فرمان ہے؟ اے اللہ تعالیٰ، یہ فہم دیکھیں سلف کی، اے اللہ تعالیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے دعا کی گزارش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور بارش نازل ہوتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سے دعا کرواتے ہیں، صدر عباس سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ بارش عطا فرما. اچھا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ اہدنا لغت میں فعل تو امر ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں فعل الطلب. اور سب سے پہلا طلب جو ہے قرآن مجید میں کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلا امر کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، سبحان اللہ. تو سب سے پہلے طلب یہ فعل امر ہے، لیکن یہاں پہ جب چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے تو چھوٹا بڑے حکم نہیں دیتا، اگرچہ لفظ ایک ہے فعل امر ہے، لیکن ادب دیکھے کہ چھوٹا بڑے سے مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اسے دعا بھی کہتے ہیں، اور بڑا چھوٹے کو حکم دیتا ہے، امر ہوتا ہے. اگر برابر ہو تو کیا کہتے ہیں اسے؟ برابر اور برابر سے کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، کیا کہتے ہیں؟ گزارش. یہ سوچ، یہ واجب ہے، اگلے ہفتے میں پوچھوں گا میں، تھوڑا سا دماغ بھی تھوڑا سا چلائے کریں. اچھا، اعملوا ما شئتم، فعل امر ہے نا. کیا صحابہ کرام نے صرف نے کیا سمجھا اسے؟ جو کچھ کریں کریں، نماز بھی چھوڑ دیں، زکات بھی چھوڑ دیں، اعملوا ما شئتم سے کیا انہوں نے مراد دی ہے؟ اچھا، واذا حللتم فاصطادوا، جب تم حلال ہو جو احرام سے شکار کرو. کیا کسی صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے اس کو واجب سمجھا ہو کہ احرام اتارنے کے بعد حج عمرے سے شکار کریں جا کے؟ آج ہم احرام اتارنے بعد جا کے شکار کرتے ہیں، فاصطادوا فعل امر ہے کہ نہیں؟ تو جو امر تھا اس پر عمل کیا کیا سمجھنے کے بعد، یا صرف دیکھ کے عمل کرنا شروع کر دیا؟ سمجھنے کے بعد. تو سب سے بہتر سمجھ کس کی ہے؟ صحابہ کرام اور سلف کی ہے. اب نہیں کی بات دیکھیں، آپ منع کیا، ولا تشرکوا به شیئا، لا تقربوا الزنا، احل الله البيع وحرم الربا، اجتنبوا السبع الموبقات. یہ سارے کے سارے مثالیں ہیں، کئی مثالیں ہیں اس میں. جب منع کی بات آئی تو فوراً رک گئے. خبر کو دیکھیں آپ، خبر کی تصدیق، قیامت کے، قیامت کا ذکر، القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. پچھلے قومی انبیاء کا قصے دیکھنے آپ، پچھلے قوموں کا قصے دیکھنے آپ، خبر ہے تصدیق. جنت دوزخ کا ذکر، فوراً تصدیق. الرحمن علی عرش استوى، آمنا وصدقنا. کس نے کہا کیف استوى؟ یہ کیف استوى کب آیا؟ جب اہل بدعت آئے. اور انہوں نے کیوں پوچھا؟ فہم میں خرابی تھی، عقل میں خلل ہے، اس لیے کیفیت بھی پھر پیدا ہوئی. ان کے زمانے میں، بہترین زمانے میں یہ سوال نہیں تھا. سیدنا امام مالک کے زمانے میں ایک شخص آ کے کہتے، اے امام، الرحمن عرش استوى کیف استوى؟ امام مالک نے غصے میں ان کو جواب دیا کہ الاستواء معروف، والکیف مجهول، والایمان به واجب، والسؤال عنه بدعه. آخر تک، فيها فاكهة ونخل ورمان، جنت میں. تو کسی صحابی نے اس کی تفصیل پوچھا، اچھا ہے تو کیسا ہے، کیوں کیسے ہوگا؟ آمنا وصدقنا، خبر آئی ہے ساروں کو، پہ یقین ہے جنت ہے، اور اس میں پھل بھی ہے، اور اس میں یہ رمان بھی ہوگا، نخل بھی ہوگا، اور فاکیہ بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے. یأجوج ومأجوج، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض. کیا کسی نے کہا اس سے مراد جراثیم ہے، اس سے مراد کوئی خیال ہے، یا اس سے مراد کوئی حقیقت ہے؟ یأجوج ومأجوج آئیں گے، بات ختم ہو گئی. سلف میں سے کسی نے اختلاف کیا؟ کسی نے کچھ اور سمجھا اس کے خلاف؟ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نشانیاں ہیں، ان میں سے یأجوج ومأجوج کا نکلنے کا بھی ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدجال اعر العین الیمنى، دجال دائیں آنکھ کا کانا ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. سلف نے کیا اخذ کیا؟ نمبر ایک، دجال حقیقتاً آئے گا، نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں. یہ فہم ہے کہ نہیں ہے؟ نص میں ہے کہ دو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں، اس حدیث میں ہے؟ کسی حدیث میں دو آنکھیں کا ذکر نہیں ہے، کسی آیت میں دو آنکھوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہاں پر
ہم عقیدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایع نشان ہے، بغیر فہم کے ہم کہاں سے لے کے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں کہ فہم سلف حجت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں بھی وہ نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ کوئی دلیل تو نہیں ہے اس کی. یہ فہم ہے سلف کی کہ اس حدیث سے ثابت ہو اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، کیونکہ جو کانا اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں. فرمایا بجلال سبحانہ و تعالی، جس چیز ان کو مشکل پیش آئی، خاموشی اختیار کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الانفال، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى. نہیں، فوراً سوال کا ذکر ہے، جو سمجھ میں نہ آئی فوراً سوال کیا، کیونکہ سمجھنا ضروری ہے. اگر بغیر سمجھ کے عمل کرتے تو کیسے کرتے؟ اچھا، جب اشکال پیش آیا بغیر سوال کے، یہ سنوں کا لفظ نہیں ہے، الخط ابو الخط اسود کا ذکر آیا، سفید اور کالی دھاری کا ذکر ہوا تھا، صحابی کو اب مشکل پیش آ گئی، عمل چھوڑ دیا، چلو روزہ نہیں رکھتا میں، کل پوچھ کے روزہ رکھوں گا. کیا خیال ہے؟ سحری کھاتے رہے، اپنے فہم کے طرف عمل کرتے رہے، جب غلط ثابت ہوا تو اس کی اصلاح ہوگی صبح. لیکن یہ کہیں نہیں کہا ٹھیک ہے آج روزہ نہیں رکھتے، مجھے کیونکہ سمجھ آ نہیں رہی آیت کی، تو ایک روزہ معاف ہے، کل سے روزہ رکھیں گے پوچھنے کے بعد. تقوی ایمان دیکھیں، ظاہراً جو سمجھ آ رہا اس پہ عمل کیا، اگر کچھ اور مراد ہے تو میں پوچھ کے پھر اپنی اصلاح کر لوں گا. اس طریقے سے لم یلبس ایمانهم بظلم، ابو بکر صدیق کے میں نے قصہ بیان کیا تھا کہ عرض کرتے اللہ کے پیار پیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہ کیا ہو؟ تو مطلب ہمارے عمل سارے کارت ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں آیت کا، یہ مطلب ہے ان شرک لظلم عظیم، شرک مراد ہے. تو ایمان کے ساتھ اگر شرک شامل ہو جائے تو ایمان باقی نہیں رہتا. تو امن اور ہدایت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان کو محفوظ کرتے ہیں شرک سے. آج یہ درس میں اتنا کافی، انشاءاللہ اگلے درس میں فہم السلف یا منہج السلف فی الفہم، منہج السلف نہیں، اہم نہیں، سلف کے فہم کا منہج ہے، یعنی ایک واضح خاص راستہ ہے جس کے اصول اور ضوابط ہیں. اگلے درس میں انشاءاللہ فہم السلف کے اصول اور ضوابط کیا ہیں وہ بیان کریں گے. یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، اپنی جیب سے کسی نے کوئی بات نہیں نکالی، اس کے خاص اصول بیان کیے گئے ہیں، خاص اہتمام کیا گیا ہے. آج بھی اللہ کا فضل و کرم سے الحمدللہ یہ علم یا ضوابط موجود ہے فہم سلف کے، جو اس کے مطابق بات کرتا ہے تو اس کے قول کو لیا جاتا ہے، جو مخالف بات کرتا ہے اس کے تو اس کا قول جو ہے ترک کر دیا جاتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.